ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خطبہ مسنونہ کے بعد کچھ عرض کرنے سے قبل آئیے ہم سبھی حضرات ایک مرتبہ دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت کائنات فخر موجودات امام الانبیاء والمرسلین تاجدار کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاتا و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سجدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے، غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے، بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے، خدا قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، خدا قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے، بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ ایک مرتبہ اور باواز بلند درود پاک نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاتا و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی مالک حقیقی ہے، کائنات میں جسے جو کچھ بھی ملتا ہے حقیقتاً دینے والا اللہ رب العزت ہی ہے، لیکن اس کے عطا سے، اس کے دینے سے اس کے محبوب بندے بھی عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، اس نے اپنے محبوب بندوں کو بھی مختار بنایا، صاحب اختیار بنایا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے محبوب بندوں سے، اولیاء کرام سے، انبیاء کرام سے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم سے مانگتا ہے تو قطعاً یہ جائز و درست ہے، اس میں کوئی شرک یا کفر جیسی بات نہیں۔ لیکن غیر مقلدین فرقہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا نہ صرف ناجائز و حرام بلکہ کفر و شرک تک پہنچاتا ہے بندے کو، اور اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے اگر کوئی مانگتا ہے تو ایسا انسان مشرک ہو جاتا ہے، اور وہ ہم سب کو مشرک سمجھتے ہیں، مباح الدم سمجھتے ہیں، یعنی ہمارا خون بہانا، ہمیں مارنا، بم بلاش کر کے اڑا دینا، گولیوں سے بھون دینا، یہ بالکل وہ جائز اور مستحب ہی نہیں بلکہ وہ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ اور پوری دنیا میں ایک تحریک چلا کے رکھی ہے، وہ تحریک کیا ہے؟ اللہ کی بندوں کے بارگاہوں میں جانے والوں کو مارا جائے، ان مشرکین کو دنیا سے ختم کر دیا جائے، دنیا میں جہاں بھی مزارے ہیں ان کو بم کے ذریعے سے، ہتھوڑوں کے ذریعے سے توڑ کر ختم کر دیا جائے۔ یہ ان کا مشن ہے، اس مشن پر وہ مکمل طریقے سے کاربند ہیں۔ اسی عقیدے کی بنیاد پر ان کے بہت سے عقیدے ابھر کر سامنے آتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو دافع البلا، یعنی مصیبتوں کو دفع کرنے والا، دافع المرض، بیماریوں کو دور کرنے والا ماننا شرک ہے، ناجائز و حرام ہے بلکہ کفر ہے، اور جب حضور سے مانگنا جائز و درست نہیں ہے تو حضور کے علاوہ کسی اور سے مانگنا کیسے جائز و درست ہو جائے گا؟ یہ انہوں نے عقیدہ گڑ رکھا ہے، اور اس کا پرچار کرتے ہیں، اسی بنیاد پر ہمیں کفر و شرک کے فتوے ہم پر لگاتے ہیں۔ پچھلے ہفتے میں نے کچھ باتیں سلسلے میں عرض کی تھیں، اور جس حدیث کو لے کر وہ دھوکہ دیتے ہیں اور جس حدیث کا ایک ٹکڑا پیش کرتے ہیں بخاری شریف کی، وہ حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے مکمل پیش کی تھی، اس کا مفہوم بھی واضح کیا تھا۔ آپ قرآن مقدس کی آیتوں کا مطالعہ کریں، حدیثیں پڑھیں، تو کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملے گی اور کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ملے گی جس سے واضح ہوتا ہو کہ اللہ والوں سے مانگنا یہ ناجائز حرام بلکہ کفر و شرک ہے۔ بلکہ جب ہم آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، تابعین کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، تو جو ہمارا عقیدہ ہے اس عقیدے کا اس بات ہمیں نظر آتا ہے، اور اس عقیدے کے جلوے ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بے شمار آیات میں اپنے رسول کا مختار ہونا بیان فرمایا ہے۔ ایک آیت پچھلے ہفتے میں نے بیان کی تھی، سورہ توبہ کی آیت کریمہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ ہی میں ایک دوسرے مقام پر آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ اس آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے، اس سے پہلے والی ایک آیت کریمہ میں پیش کرتا ہوں، اور پورا پس منظر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ کہ محبوب، ان منافقین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صدقات کے معاملے میں آپ پر تانا لگاتے ہیں، آپ کو تانا دیتے ہیں، اگر انہیں صدقات عطا کیے جائیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں نہ دیا جائے اذا ہم اس خطون پر ہی وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ لوگ راضی ہو جاتے ان نعمتوں پر جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو عطا کیا، وَقَالُوا، اور وہ یہ کہتے حَسْبُنَا اللَّهُ، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، ان قریب اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا اور اس کے رسول بھی ہم کو عطا فرمائیں گے، اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم اللہ کی جانب رغبت کرنے والے ہیں، اگر وہ یہ کہتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول میں مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو
کہ یوں خویصرہ تمیمی نام کا ایک شخص آیا. ذو خویصرہ نام کے دو لوگ ہیں. حضور کے زمانے میں ذو خویصرہ نام کے دو لوگ تھے, اس کو ذہن نشین رکھیں آپ. ایک ذو خویصرہ تمیمی تھا اور ایک ذو خویصرہ یمنی تھے. ذو خویصرہ یمنی یہ صحابی رسول ہیں, عاشق مصطفیٰ ہیں, اور ذو خویصرہ تمیمی یہ پکا منافق تھا. اسی کے بارے میں آیا ہے کہ یہ ذو خویصرہ تمیمی آیا حضور کی بارگاہ میں اور اس نے گستاخی کرتے ہوئے کہا اذکر یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو. یعنی آپ جو مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں اس میں انصاف نہیں کر رہے ہو, آپ ظلم کر رہے ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ کائنات ناراض ہوئے, کہا تیری تباہی ہو, اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو انصاف کون کرے گا؟ اللہ نے مجھے دنیا میں انصاف کرنے ہی کے لیے بھیجا ہے, ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے بھیجا ہے, مظلوموں کی فریاد سننے کے لیے بھیجا ہے, ظالم کے ظلم کے ہاتھ کو روکنے کے لیے بھیجا ہے, اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو انصاف کون کرے گا؟ وہ منافق یہ کہہ کر چلا گیا. فاروق اعظم تلوار لے کر کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ابھی اس منافق کا سر قلم کر دوں, یہ مومن نہیں ہو سکتا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اور لوگ بھی ہیں, اور چونکہ وہ ابتدائی زمانہ تھا وہ لوگ بظاہر مسلمان تھے, اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, کلمہ پڑھتے تھے, تو اگر ان کو مارا جاتا تو کفار ہنستے اور کہتے لوگوں کو بہکاتے, دیکھو یہ محمد تو اپنے ساتھیوں کو مارتے پھر رہے ہیں, ان کے پاس جانے میں خطرہ ہے, ایمان قبول کرنے میں خطرہ ہے, اس لیے مصلحت حضور نے فرمایا اس کو مت مارو, اس کو چھوڑ دو. اس کے اور لوگ بھی ہیں اور وہ ایسے ہیں جب ان کی تم نمازوں کو دیکھو گے اور ان کے روزوں کو دیکھو گے تو ان کی نمازوں ان کے روزوں کو دیکھنے کے بعد تم اپنی نمازوں روزوں کو حقیر جانو گے, بہت معمولی سمجھو گے. اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اس سے ایک نسل نکلے گی کہ وہ لوگ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا, وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. یہ پورا پس منظر جب اس ذو خویصرہ تمیمی نے یہ کہا کہ آپ انصاف کریں, آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں, تو اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی یا منہم من یلمزک فی الصدقات, ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو صدقات کے معاملے میں آپ کو طعنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں, اور اگر ان کو کچھ دیا جائے تو خوش ہوتے ہیں, نہ دیا جائے تو ناراض ہوتے ہیں, حالانکہ اللہ نے بھی ان کو عطا فرمایا اور میرے محبوب تم نے بھی ان کو عطا فرمایا. اگر یہ اللہ کے عطا پر اور آپ کے عطا پر راضی ہو جاتے اور یہ کہتے ہیں قریب اللہ مزید ہمیں عطا فرمائے گا اور آپ بھی ہمیں عطا فرمائیں گے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. یہ آیت کریمہ کا پس منظر ہے جس میں عطا کرنے کی نسبت اور دینے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف بھی کی ہے, اپنے محبوب کی طرف بھی کی ہے. یہ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ حضور کو یہ کہنا کہ حضور دینے والے ہیں, حضور عطا کرنے والے ہیں, حضور مصیبتوں کو دفع کرنے والے ہیں, یہ شرک ہے, یہ بدعت اور ناجائز حرام ہی نہیں, ایسا کہنے والا اور ایسا کرنے والا مشرک ہو جاتا ہے, دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. آپ غور فرمائیں, انہوں نے یہ کہا غیر اللہ کے ہونے کو یہ کہے کہ یہ دینے والے ہیں, یہ عطا کرنے والے ہیں, تو ایسا شخص مشرک ہو جائے گا. آپ یہ فرما رہے ہیں غیر اللہ کو کوئی یہ کہے کہ یہ دینے والا یہ مشرک ہو جائے گا, اللہ نے غیر اللہ کے بارے میں کہا کہ یہ دینے والے ہیں, عطا کرنے والے ہیں. اپنے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں دینے والا ہوں, میں عطا کرنے والا ہوں, اور اپنے محبوب مصطفیٰ کے بارے میں فرمایا کہ میرے عطا سے میرے محبوب بھی دینے والے ہیں, میرے محبوب بھی عطا کرنے والے ہیں. اب بتائیے بات کہاں سے کہاں پہنچی. انہوں نے یہ کہا غیر اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ دینے والے ہیں اور ان کو دینے والا کہنا شرک ہے, اور خود اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ محبوب میرا دینے والا ہے, یہ میرا محبوب عطا کرنے والا ہے, تو گویا کہ ان وہابیوں کے نزدیک معاذ اللہ مشرک وغیرہ اور معاذ اللہ یہ غیر اللہ کو دینے والا کہہ کر وہ بھی اس طرح سے مشرک ہو گیا, اور یہ اللہ کی شان میں بہت سخت گستاخی ہے. یہ لوگ بکواس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ نے وضاحت فرمائی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, لفظ آتا میں غور فرمایا, اگر یہ لوگ راضی ہوتے وہ ما اس پر آتا ہوں اللہ جو اللہ نے ان کو دیا وہ رسول ہو اور اس کے رسول نے ان کو دیا, تو جب اللہ اپنے محبوب کو دینے والا کہہ رہا ہے عطا فرمانے والا کہہ رہا ہے تو ہم اس کے بندے ہو کر کیوں نہ کہیں؟ جب اللہ فرما رہا ہے قرآن مقدس میں تو ہم تو ضرور کہیں گے, ہم تو وضو کو دینے والا کہیں گے، ہم تو وضو کو مختار کہیں گے، ہم تو وضو کو داتا کہیں گے، ہم تو وضو کو عطا کرنے والا کہیں گے، ہم تو وضو کو تطہیر کرنے والا کہیں گے، اور یہ سب کا سب اللہ کے فرمانے کی وجہ سے ہو رہا ہے، قرآن کی تبع میں ہو رہا ہے، قرآن کی مخالفت میں نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ اللہ عطا کرنے والا ہے، نزول بھی عطا کرنے والے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے، وہ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں اور حضور کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، بلکہ خود اللہ رب العزت کے فرمان کی مخالفت کر کے اللہ رب العزت کی مخالفت کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے آزاد کردہ غلام بھی ہیں، متبنا بھی ہیں، یعنی حضور کے منہ بولے بیٹے، حضور نے ان کو اپنا بیٹا کہا تھا۔ زید بن حارثہ صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں قرآن مقدس کے باسویں اور بائیسویں پارے میں سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، کہ زید بن حارثہ پر اللہ نے بھی انعام فرمایا، اللہ نے بھی اسے نعمت دی ہے، وانعمت علیہ، اور اے محبوب آپ نے بھی اسے نعمت دی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ نعمت دینے والا اللہ بھی ہے اور نعمت دینے والے مصطفیٰ بھی ہیں، دینے والا خدا بھی ہے، دینے والے مصطفیٰ بھی ہیں۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ خالق کائنات کہہ رہا ہے، قرآن مقدس کا نازل کرنے والا کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ تو زید بن حارثہ اللہ کے بندے ہیں، غلام مصطفیٰ ہیں، جس طرح ان پر اللہ کی نعمت ہوئی اور پیغمبر اعظم کی نعمت ہوئی، اور حکم مساوات بھی ہوتی ہے، وہ بندے ہیں، ان پر اللہ کی نعمت ہوئی، رسول اللہ کی نعمت ہوئی، خود قرآن مقدس میں اللہ فرما رہا ہے۔ تو معلوم ہوا جتنے خدا کے بندے ہیں، جتنے خدا کے پیدا کردہ ہیں، سب پر اللہ کی نعمت ہے، اور پھر اللہ کے عطا سے رسول اللہ کی بھی نعمت ہے، سب کو رسول اللہ نے بھی نعمتوں سے نوازا ہے، رسول اللہ نے سب کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس لیے قرآن مقدس کے بعد سورہ بخاری شریف میں دیکھیں، ہاں حدیث شریف میں آیا ہے جلد اول میں صفحہ نمبر 22 میں حدیث پاک ہے، حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ دینے والا تو عطا کرنے والا اللہ ہے، اور اس کے عطا سے میں تقسیم کرنے والا ہوں، میں دینے والا ہوں، میں بانٹنے والا ہوں۔ تو ان دونوں آیتوں سے واضح ہوا کہ نسبت کرنا دینے کی، عطا کرنے کی نسبت کرنا حضور کی جانب، یہ منشاء الہی ہے، مرضی مولا ہے، خدا کا حکم ہے، خدا کا فرمان ہے، قرآن مقدس کا یہ منشا ہے، اور یہ قرآن مقدس میں مذکور بھی ہے، اس میں کوئی شرک یا کفر جیسی باتیں نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ خود قرآن مقدس میں اگلی آیتوں میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ حضور کے بارے میں فرما رہا ہے الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مثلهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ یہ لمبی آیت کریمہ ہو گئی، میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو غیب کی خبر دینے والے ہیں، جو امی ہیں، بے پڑھے ہیں، دنیا میں جنہوں نے کسی سے تعلیم نہیں حاصل کی، جن کی شان یہ ہے کہ یہ لوگ انہیں تورات انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے، ان کی تعریف، ان کی توصیف تورات میں بھی ہے، ان کی توصیف، ان کا تذکرہ انجیل میں بھی ہے۔ جن کی شان یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، حلال چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو وہ حلال قرار دیں گے، ناپاک گندی چیزوں کو حرام قرار دیں گے، اور جن کی شان یہ ہوگی کہ وہ تم سے تمہارے بوجھوں کو ہٹائیں گے اور مشقت مشقت آمیز جو احکام تھے ان تمام احکام کو ختم کر دیں گے، ان تمام احکام سے تم کو محفوظ و معمون کر لیں گے۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ انبیاء سابقین کی جو امتیں تھیں، ان کو جو اللہ نے احکام کا مسلط احکام کا مکلف بنایا تھا، بڑے سخت احکامات تھے۔ مثلا ایک حکم یہ تھا کہ اگر وہ جن جسم کے جن اعضاء سے گناہ کرتے تھے، وہ اعضاء یوں پاک نہیں ہوتے تھے، ان اعضاء کو کاٹنا پڑتا تھا۔ اگر جس پر گندگی لگ جاتی تھی تو قینچی سے کاٹنا پڑتا تھا۔ کپڑوں پر گندگی لگ جاتی تھی کہ کپڑے دھونے سے پاک نہیں ہوتے تھے، قینچی سے کاٹ کر الگ کرنا پڑتا تھا۔ اگر کوئی شخص شرک کرتا تھا تو اس کی توبہ اس وقت تک مقبول نہیں ہوتی تھی جب تک وہ اپنی گردن کو کاٹ نہیں دیتا تھا، یعنی اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر دیتا تھا، تب تک کہ اس کی توبہ مقبول نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے۔ مثلا اگر کسی نے زنا کر لیا تو اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا یہ زانی ہے، فلاں وقت میں اس نے فلاں عورت سے زنا کیا ہے۔ یہ احکام تھے جو احکام پر نازل کیا گیا گئے تھے، ان احکام کا ان کو مکمل بنایا گیا تھا، لیکن حضور کی آمد ہوئی ہے تو اللہ نے فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ نیکیوں کی دعوت دیں گے، برائیوں سے رکیں گے، اور نیک پاکیزہ چیزوں کو حرام فرمائیں گے، ناپاک گندگی چیزوں کو حرام فرمائیں گے، اور ان کی شان یہ ہوگی کہ امت سابقہ سابقہ امتیں جن احکام کی مخالف تھی، یہ ان تم کو ان حکام سے بچا لیں گے، تمہیں ان کی وجہ سے ان حکام پر مسلم ہوں، ان حکام پر کا مکلف نہیں کیا جائے گا۔ اب غور فرمائیں، انبیاء سابقین کی امتوں نے حکم دیا تھا کہ اگر کپڑے پر ناپاکی گندگی لگ جائے تو کپڑوں کو قینچی سے کاٹ دیا جائے، جسم کو قینچی سے کاٹ دیا جائے، لیکن حضور نے یہ حکم یوں کر دیا کہ اگر ہمارے جسم میں گندگی لگ جائے، ہمارے لباس میں کوئی گندگی لگ جائے تو ہمیں قینچی سے کاٹنے کی حاجت نہیں ہے۔ حضور کی برکتیں ہیں، حضور کی رحمتیں ہیں، حضور کی شفقتیں ہیں کہ اگر ہم پانی سے دھو لیں تو کپڑا پاک ہو جائے گا، پانی سے جسم کو دھو لیں تو کپڑا پاک ہو جائے گا، اگر معاذ اللہ کسی سے شرک صادر ہو جائے، کوئی شرک کر لے تو گردن مارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اگر توبہ کر لیتا ہے، مسجد میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر وہ توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، ندامت کے آنسو بہا لیتا ہے تو اس کی توبہ مقبول ہو جائے گی۔ امت سابقہ نے حکم دیا تھا اس کی گردن مار لی جائے، جب تک گردن نہیں ماری جائے گی تب تک توبہ مقبول نہیں ہوگی، اور حضور کی شفقتیں یہ ہیں کہ اگر ہم سے معاذ اللہ شرک ہو جائے تو ہم محض توبہ کر لیں، استغفار پڑھ لیں، ندامت کے آنسو بہا لیں، آئندہ ایسا نہ کر لیں جیسے مسلم کر لیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، کفر و شرک جیسے گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ امت سابقہ نے حکم دیا تھا کہ اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازے پہ گناہ لکھ دیا جاتا تھا، یہ حضور کی شفقتیں ہیں، حضور نے ہم کو بچا لیا۔ ہمارے گناہ، ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارے گناہ ظاہر نہیں ہوتے ہیں، ہم بظاہر متقی پر ایمان نظر آتے ہیں، ہم چھپ کر گناہ کرتے ہیں، ہمارے گناہ ظاہر نہیں ہوتے، ہمارے بغل میں رہنے والے ہمارے بھائی لوگ ہمارے گناہوں کو جان نہ سکتے ہیں، اس لیے کہ حضور نے ہم پر شفقت کی ہے، ہم کو اس بلائے عظیم سے بچا لیا ہے کہ ہمارے گناہ کسی پر ظاہر نہیں ہوتے ہیں، ہماری عزت پر حملہ نہیں ہوتا ہے، ہمارے وقار پر حملہ نہیں ہوتا ہے، ہماری توہین نہیں کی جاتی ہے، ہمیں ذلیل رسوا نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ کیا مصیبتیں نہیں تھیں؟ یہ کیا پریشانیاں نہیں تھیں؟ ان مصیبتوں سے کس نے بچایا؟ ان پریشانیوں سے کس نے بچایا؟ ان مشقتوں سے کس نے بچایا؟ یقیناً حضور سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے ان تمام مصیبتوں سے اپنی امت کو بچایا ہے، اپنی امت کو محفوظ رکھا ہے۔ یہ فرمان کسی اور کا نہیں ہے، یہ خود پروردگار عالم کا فرمان ہے، خود پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں اس کی وضاحت فرما دی ہے، کیونکہ حضور داخل بلاؤ کسے کہیں گے، مصیبتوں کو دفع کرنے والا بلاؤ کسے کہیں گے؟ یہ اتنی بڑی بڑی مصیبتیں حضور نے دفع فرمائی، اور مصیبتوں کے دفع کرنے کی نسبت اللہ نے بھی جاری نہیں کی کہ امت محمدیہ امم سابقہ کو یہ حکم تھے، تم کو میں نے یہ حکم دیا ہے، تمہیں مصیبتوں سے بچا لیا ہے، اپنے محبوب کی جانب نسبت کی ہے کہ میرے محبوب نے تم کو ان مصیبتوں سے بچا لیا ہے، امتحان جیسی مصیبتوں سے میرے محبوب نے تم کو بچا لیا ہے۔ تو حضور کو اللہ بچانے والا کہہ رہا ہے، حضور کو اللہ مصیبت دفع کرنے والا کہہ رہا ہے، تو جب اللہ فرمائے قرآن مقدس میں، اس کو ہم اگر کہتے ہیں تو یہ شرک کیسے ہو جائے گا، یہ ناجائز و حرام کیسے ہو جائے گا، یہ بدعت اور حرام کیسے ہو جائے گا؟ یہ ایک آیت نہیں، اس طرح کی متعدد آیت نہیں، ہم قرآن مقدس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ ساری آیت آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اب حضور دنیا میں تشریف لائے، حضور کی بعثت ہوئی، حضور کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا، گناہوں کی گندگی سے دور کرنا، ایک علم حکمت سے آراستہ کرنا۔ متعدد آیتیں ایسی ہیں جن میں حضور کی بعثت کا یہی مقصد ہی بیان کیا گیا ہے۔ تو حضور کی آمد ہوئی، گناہوں سے پاک کیا حضور نے، کفر و شرک سے پاک کیا ہے، اس طرح کی متعدد آیتیں ہیں۔ وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالی ان تمام آیتوں کو آئندہ ہفتے بیان کیا جائے گا۔ چند اعلانات سماعت فرمانے۔ سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی آپ کے اس محبوب سبحانی نے طلبہ کے زیر اہتمام 9 مارچ اتوار کو ایک عظیم الشان پروگرام